السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ کامنٹ سر؟
السلام علیکم. The ayat about the sun and the moon in Surah Yasin always fascinates me. The lesson I learned from these ayat is that some people are like the sun, always on time and fulfilling the needs of people by their powerful presence, focused and determined. They can always be trusted to be in a specific spot at a specific time, reliable and practical. And yet some other people are like the moon. No two days are alike. Neither in form nor in timings. Their impact is less practical and more on an emotional level. They fulfill the emotional needs of people, like the moon, filling us with wonder and happiness by its mysterious light, sometimes full and shining, sometimes withered, and also making us sad when it disappears for days. But then I thought that the moon and the sun have been programmed into this behavior, while we human beings have been given an intellect and a choice. We can analyze ourselves and see which qualities are good and which are to be trimmed away. So we cannot just make excuses and say that we were made like this. Rather, Allah has given us both examples so that we can choose the best qualities from each of them and try to inculcate them in our personalities to become the most beneficial people, inshallah. This is another reflection. It is impossible to fully express the greatness and grandeur of Qur'an I feel every day during Dar-e-Qur'an. I get so much peace and security, illumination and enrichment, passion and excitement from each juz. When I try to comprehend the marvelous wonders in Qur'an, its detail and its all-encompassing and wise commands, and then the majesty of Allah, as He is the one who sent the Qur'an. It is His grand book, His awe-inspiring words. I am left absolutely humbled, subdued, scared and silent. This book is so holy, so divine. I'm really at loss of words to convey even my affections and estimations about this book. Especially the vibrant, rich and tempting description of paradise we studied in Surah Ar-Rahman and Surah Al-Waqi'ah. The dark green gardens, the rivers, the thrones with woven ornament, fruits of every kind, really opened my eyes. Allah has prepared for us such an impressive and delightful permanent place in paradise, and still we are chasing after the small, petty, transient things of this world. The moment I was reading these verses, I wanted to leap all bounds, break all barriers, and go to paradise that very instant. The world and all its pleasures combined are not worth our effort, time, and concern. I was thinking how people plan for their vacations. They check the resort online, read all the information on brochures and pamphlets, view the pictures, book their ticket, and then tell the children to pack. Paradise is not a vacation, but a final destination. All the information about paradise is in the Qur'an. From the living accommodations to cuisines, the breathtaking scenes and charming company, even the feelings of people of paradise is uncovered. They will have no headache, they will not suffer from any intoxication or fatigue, they will hear no ill speech, they will see no sin. Shouldn't we tell our families about paradise and book our tickets? The real charm of paradise, sort of like icing on cake, is in this verse of Surah Al-Qamar. فِي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. The righteous muttaqi will be in a seat of honor near Allah. The luxuries of paradise on one side, but just the opportunity to be with Allah, to see Him, to be close to Him, is reason enough for us to want, to plan, and to work for paradise. But as we get ready for this trip, make sure we take other people along with us, our families, our relatives, our students and neighbors, everyone we know and everyone we come in contact with. Leave no person behind, inshallah.
یہ کسی نے اپنے تاکرات کا تھوڑا سا ایکسپیرینس لکھا ہے. کہتی ہے کہ آج کی رات جو مجھ پر گزری ہے میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے لمحوں کی کیفیت بیان کروں جن سے میرے ایمان میں بہت اضافہ ہوا ہے. یوں لگتا ہے کہ آج مجھے صحیح خالص ایمان کا لطف نصیب ہوا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے. الحمدللہ ایک بار پھر رمضان کی راتیں مل گئی ہیں اور اللہ تعالی سے ان راتوں میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اللہ والوں سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں. میں نے الہدا کی ویب سائٹ کھولی، دورہ قرآن کی ریکارڈنگ سننے لگی تو دل کو سکون ملا، ایمان بڑھا. جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو تو شازیہ باجی کلاس سے متعلق بات کرنے لگی، ان کی بات سنی تو اور ایمان بڑھا. جب وہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام لگائے گئے، تو ان کو سن کر میرے آنسو نہ رکے. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ چلو میں ان بے سہارا پاکستانی بہن بھائیوں کی بھی خبر لے لوں، اگر میں آن لائن ہوں ہی. تب میری نظر اس آرٹیکل پر پڑی جس کا مضمون تھا ہارٹ بریکنگ سٹوریز. جب میں نے وہ پڑھنی شروع کی تب تک سحری کا ٹائم ہو چکا تھا. میں سات کھجورے اور پانی کھا رہی تھی، لیکن جیسے جیسے پڑھ رہی تھی میرا لکما حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، آنسو نکلتے ہی جا رہے تھے اور پانی حلق سے نہ نیچے اتر رہا تھا نہ باہر آ رہا تھا. شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی. کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں روز مرہ کے کام کر رہی تھی، بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے کہ اچانک سیلاب آ گیا. بچے ماں سے جدا ہو گئے. کسی نے بچوں کو جن کی عمر 3-4 سال تھی درخت پہ بٹھا دیا. وہاں پر وہ ماں سے جدا بیٹھے رہے اور روتے رہے. پھر چھوٹا بچہ جس کی عمر 3 سال تھی اپنے بھائی کے سامنے سانپ ڈسنے سے مر گیا. مجھے اللہ نے 4 سال کی صحت مند بیٹی دی ہے جو اس وقت بہت سکون سے بہترین بستر پہ سو رہی ہے. مجھے رونا اس بات پر نہیں آ رہا کہ اس بچے کی جان چلی گی، رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس بچے کو یہ دن دیکھنا پڑا. یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. میں اپنی سب بہنوں سے کہوں گی کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور جو لوگ آج بے حد بے بس ہیں ان کا ساتھ دیں. ایک دفعہ ڈونیشن دینے سے پہلے اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ان سے بچھڑنے کے غم کو تصور میں لائیں اور ان کے غم کو محسوس کریں کہ جو بچے واقعی یتیم اور لاچار ہو چکے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے اور ہماری مشکلات آسان کرے. آمین. سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. آپ کی تسبیح کیسے رہی؟ کل ہم نے خاص طور پر تسبیح سے متعلق احادیث پڑھی تھی، امید ہے تسبیح کرنا نہیں بھولے ہوں گے. اور میں غور کر رہی تھی کہ کتنے مختلف مقامات پر مختلف ورژن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیے، کیونکہ کسی بھی چیز میں روح اس وقت آتی ہے جب وہ اس کو دل و جان سے کیا جائے، اور دل و جان سے انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے اندر ایک تازگی رہے. اور یہ جو ڈفرنٹ چھوٹی اور بڑی اور مختلف طرح کی تسبیحات ہیں، ان کو مختلف اوقات میں جب ہم کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک نیا ہی ایمان اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. اور یہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اگر تسبیح کرنا بھول جائیں یا دل نہ چاہے تو ہمیشہ سوچے کہ میرے آس پاس کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، کیا اگر میں نہ کروں تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ اگر میں ہی نہیں کروں گی تو اس میں میرا ہی نقصان ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کی تسبیح کی وجہ سے باقی ساری چیزیں ان کی تسبیح میں شامل ہو جاتی تھی، یعنی اتنی پاورفل تسبیح ہوتی تھی. کہا یہ کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور پھر مجھے بھی تسبیح کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں تسبیح کروں اور میری تسبیح کی وجہ سے میرے آس پاس کے ماحول کے دوسرے جو لوگ ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ بھی اس تسبیح میں شامل ہو جائیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، دانا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اگر کبھی آپ کو وسوسے بہت ستائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیالات عجیب عجیب طرح سے دل میں شیطان ڈالے، یا آپ کے اپنے اندر ہی سے کچھ ایسی چیزیں اٹھیں، تو اس آیت کو خاموشی سے دل میں پڑھنا شروع کر دیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ وسوسوں کا علاج بھی ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بھی آپ جس حال میں ہیں، جس دل کے ساتھ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، وہ اس دل کے خیالات اور جذبے سے بھی واقف ہے۔ آپ کے قلم کی جنبش اور آپ کی نگاہوں کی توجہ جہاں پر ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ علم پاور ہوتا ہے، نالج از پاور۔ جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ہی پاور ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو صرف ظاہری چیزوں کا علم نہیں، باطنی کا بھی علم ہے، اور دلوں کے راز اور دلوں کے وسوسے تک کا پتہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ زمین پہ جو کچھ پایا جاتا ہے بلکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی معلوم ہے۔ تو ایسے رب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اس کو مان جاؤ اور اس کے رسول کو بھی مان لو جو اس کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا ہے۔ اور عملی زندگی میں کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہے، جن پر تمہارا اختیار ہے، جو پہلے کسی اور کے پاس تھی پھر اب وہ تمہارے ہاتھ میں آ گئی۔ پہلے ان کا امتحان تھا، اب تمہارا امتحان ہے کہ تم ان چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، کیونکہ مال کا خرچ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی سنجیدگی اور اخلاص کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جس چیز پر انسان مال لگاتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں حقیقی معنوں میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ اس چیز کے بارے میں سنسیئر ہے، سنجیدہ ہے۔ اسی لیے شوہر کو شادی کے وقت بیوی بی کو مہر دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی سنجیدگی اور شوق کا اظہار کرے عملی طور پر۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہا ہے، کس بات پر، کس کام کے لیے؟ لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ وہ تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پکارا تو صحابہ کرام ان پر ایمان لے آئے، اور ان میں سے کچھ السابقون تھے جنہوں نے سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے بڑھ کر ایمان کی دعوت کو قبول کیا، کچھ ان کے بعد ایمان لائے۔ بعض اوقات ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے رسول کی پکار پہ لبیک کہا، رسول نے پکارا اور انہوں نے سمعنا و اطعنا کہا اور ایمان لے آئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی درجہ اور مقام کچھ کم نہیں جو بن دیکھے ایمان لائے اور بعد میں ایمان لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل سمیت 10 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں؟ ہم سے بھی زیادہ ان کا اجر ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں یہ قرآن دو گتوں میں موصول ہوگا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ اجر میں تم سے افضل ہوں گے۔ کل ہم نے سورۃ الواقعہ میں فالسابقون السابقون کی بات پڑھی کہ آگے والے تو بس آگے والے ہی ہیں، تو اس میں عموماً ہمارے دل میں ایک حسرت سی آتی ہے کہ آگے نکلنے والے تو آگے نکل چکے، اب ہم تو پیچھے رہ گئے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کے لیے موقع عطا کیا ہے، ہر ایک کو مواقع دیے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیسا ایمان لاتے ہیں اور ہم کس طرح لبیک کہتے ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لا کر ان کے اندر دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اصل بات ہے اخلاص کی، شوق کی۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن انسان کو ہر طرح کے اندھیروں سے نکالتا ہے، جہالت کے، غم کے، پریشانیوں کے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، اسی لیے الرحمن علم القرآن، یہ اس کی رحمت تھی کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اللہ پر ایمان لا کر اللہ ہی کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے دین کی ترقی میں اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنے مال نہیں لگاتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کی ہے، وہ تمہارے مال کا محتاج نہیں، وہ تو سب ہر چیز کا مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ تو تمہیں دے کر آزما رہا ہے کہ تم اس کی راہ میں کتنا دیتے ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہمیشہ ہی انسان کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے، لیکن جہاں جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو فوراً فوراً انسان اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے، اور جہاں جس وقت موقع ہوتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فوراً لبیک کہتا آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور کچھ ایسے تھے جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا اور اسلام پوری طرح چھا گیا ہر طرف، اس وقت وہ مسلمان ہوئے اور اس وقت انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ تو فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کا اجر بھی فرق ہے، کیونکہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اسلام کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اس وقت وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قربانیاں کر رہے تھے جان اور مال کی، ایک وہ وقت آیا کہ جب ہر چیز قائم ہو گئی، دین قائم ہو گیا، ہر طرف اسلام کی باتیں ہونے لگی، اسلام غالب آ گیا، اب جو لوگ اسلام کا ساتھ دیں گے ان کا درجہ ان جیسوں کی طرح نہیں کہ جنہوں نے قربانیوں کے وقت میں ساتھ دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص جتنی مشکل میں دین کا ساتھ دیتا ہے، مشکل وقت میں کام آتا ہے، وہی دراصل آگے نکل جاتا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ یعنی پہلوں کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، دونوں کو اجر ملے گا، لیکن کوئی اول ہے کوئی آخر۔ اور اگر دیکھا جائے تو مال تو اللہ ہی کا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اسی نے ہمیں دیا ہے، بس ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر ہے، اور وہی جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے، اور پھر وہ لے کر محتاج نہیں کر دیتا، جب وہ لیتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں اور دیتا چلا جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ اپنی کاز میں اپنے دین کی خدمت، تبلیغ اور دعوی کے کام میں خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے۔ کچھ صدقہ تو ہم وہ کرتے ہیں نا جو اپنی بلائیں ٹالنے کے لیے یا انسانوں کے کچھ فائدے کے لیے، اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو سب کے فائدے میں ہوتا ہے، سب کے ایمان کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، سب کے دین میں سہولت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے خرچ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو براہ راست اپنے اوپر قرض کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ تو اس طرح میں لوٹاؤں گا جیسے قرض کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ فَيُدَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جب ہم قرض دیتے ہیں انفلیشن ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں ہم تو خسارے میں رہے، ہم نے جب دیا تھا تو ریٹ کچھ تھا اور جب ہم کو ملا ہے تو ریٹ کم ہے، دنیا میں تو ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں، جب ہم اس کو دیں گے تو وہ کئی گنا بڑھا کر دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہترین عزت والا اجر ہے. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یعنی قیامت کے دن انسان کے اپنے ہاتھ کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی، اپنے ہاتھ کا کیا ہی اس کو فائدہ دے گا، لہذا وہ سب اعمال اس کے لیے روشنی بن جائیں گے، اور یہ روشنی اس کو راہ دکھا رہی ہوگی. جسے ٹارچ کی بات کی تھی نا، تو تھوڑی سی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن انسان کے جتنے زیادہ عمل ہوں گے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ نور ہوگا، سامنے بھی نور، دائیں جانب بھی نور. ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تم کو، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے منافقت کی، دھوکہ کیا، عمل کے وقت عمل نہیں کیا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. جیسے آپ نے دیکھو گا نا کہ کچھ لوگ وقت پہ کام نہیں کرتے، مثلا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسائنمنٹس نہیں کرتے، جب دوسرے اسٹوڈینٹس لائق والے کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اچھا تم اتنے بخیل ہو، علم کو چھپاتے ہو، مجھے ذرا اپنی اسائنمنٹ دے دو تاکہ میں بھی کام کر لوں. دنیا میں تو کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی شرم کے مارے، کوئی کسی وجہ سے دل رکھ کے دے ہی دیتا ہے کہ اچھا تم نے نہیں کام کیا، تو چلو اب ترس آ جاتا ہے انسان کو کہ اب میں ہی مدد کر دوں. وہاں بھی لوگ یہی چاہیں گے کہ کسی کے کیے ہوئے سے ہم بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، محنت کسی کی اور ہم بھی تھوڑی سی نقل کر لیں، اور اس وقت ایمان والوں کی منتیں کریں گے. مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، قیل ارجعوا وراءکم، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. نور تو دنیا میں تم کو لینا تھا، وہاں قرآن کی شکل میں یہ نور موجود تھا، اگر اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے تو آج تمہارے پاس بھی نور ہوتا، لیکن تم نے اس وقت غفلت میں وقت گزار دیا. جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. سورۃ یاسین میں بھی آتا نا، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، آج مجرموں الگ ہو جاؤ، اکٹھے نہیں رہ سکتے، دنیا میں تو ایک گھر میں رہتے تھے لیکن آج تمہارے درمیان جدائیاں ڈال دی گئیں. لہذا وہاں بھی کیا ہوگا کہ ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی. اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی، یعنی ادھر کو اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب. تو ظاہر ہے عذاب کی طرف منافقین، کافرین، مشرکین ہوں گے، اور اندر کی طرف رحمت میں مومنین ہوں گے. ینادونہم، وہ انہیں پکاریں گے، چیخیں گے، آوازیں دیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، دنیا میں ہم اکٹھے نہ رہتے تھے، ہم بھی مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی کے فرد تھے، ہم نے بھی کلمہ پڑھ رکھا تھا، ہم بھی تو تمہاری طرح نمازیں پڑھتے تھے، کبھی روزے بھی رکھ لیتے تھے، حج اور زکات بھی ادا کی تھی، تمہارے ساتھ مجلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے، شادی بیاہ کے تعلقات بھی تھے، پھر آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسے پڑ گئی، ہم الگ الگ کیوں ہو گئے؟ مومن جواب دیں گے، قالوا بلا، ہاں یہ تو ہو چکا، ولکنکم فتنتم انفسکم، بات یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم نے ایمان لا کر بھی سچا ایمان قبول نہ کیا، تم اسلام لا کر بھی مخلص مسلم نہیں بنے، تمہارے اسلام میں سچائی نہیں تھی، تم آدھے ادھر اور آدھے ادھر لٹکتے رہے، ڈاواں ڈول رہے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، تم موقع تلاش کرتے رہے. تربص کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی دوراہے پہ جا کے گاڑی آہستہ کر لیں اور سوچ میں پڑ جائیں کہ اچھا ادھر سے جانا آسان رہے گا، قریب رہے گا کہ ادھر سے جانا. پھر جب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ادھر سے جانا زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ ادھر کو گاڑی موڑ لیتے ہیں. منافقین کا بھی یہ طرز عمل ہوتا ہے، جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ فوراً نہیں مانتے، وہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں. اچھا تربس ہوتا ہے وہ گم و گو کی کیفیت، کروں کہ نہ کروں، شوڈ آئی ڈو اور ناٹ، اچھا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اگر نہ کروں تو کیا نقصان ہوگا. تو وہ اس طرح کی کیلکولیشنز کر کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اسلام کی طرف جانے میں فائدہ ہے تو اسلام کے حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں، اس کال پر لب بیک کہہ دیتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اسلام کے حکم پر چلنے میں ان کے نفس کو دقت ہے، مشقت ہے، یا ان کا کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے، یا کوئی اور مشکل آ رہی ہے، تو وہ پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور چھپ چھپ کر دوسری حرکتیں کرنے لگتے ہیں. ورتبتم, اور تم شک میں پڑے رہے. دیکھیے, ہم میں سے ہر ایک کو دین کے بارے میں, ایمان, اللہ رسول اور ان کے احکامات کے بارے میں اپنے شک دور کر لینے چاہیے, کیونکہ دین کے معاملے میں شک منافقت کی علامت ہوتی ہے. اور شیطان کا ایک بہت بڑا پھیر ہوتا ہے یہ, یا بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ وہ دین کے ٹھوس, واضح, کلیئر احکامات کے بارے میں بھی انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے. اور جو ہی کسی چیز کے بارے میں انسان شک میں پڑتا ہے, انسان عمل میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے کرنے میں فائدہ ہے, تو پھر وہ اس کے اندر ایک ڈٹرمینیشن آتی ہے, اس کے اندر ایک قوت آتی ہے کہ مجھے ہر قیمت پہ اس کو کر کے چھوڑنا ہے, کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر وہ اپنی جان پہ مشقت بھی برداشت کر لیتا ہے اور اس کام کو کر لیتا ہے. لیکن جب وہ شک میں ہوتا ہے تو پھر وہ داواں ڈول ہو جاتا ہے. اور منافقت ہے بھی یہی نا, فتن تم بھی یہی کیفیت ہے, تربس تم بھی یہی ہے, اور ورتب تم بھی, وغرت کم الامانی, اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی. یعنی جب آخرت کے بارے میں تم نے سوچا کہ اللہ بڑا غفور رحیم, اس کو ہمارے حال پتا ہے, وہ ہماری مشکلات جانتا ہے, اس لیے اگر ہم کچھ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں, اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے ہم کو, اور ہم جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی بہتر ہے. اور اس طرح انسان وہ نہیں کرتا جو اس کو کرنا چاہیے. وغرت کم الامانی, اور امانی کیا ہوتی ہے؟ خواہشات, خواہشات نفس کی پیروی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو پھر دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور, اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا. یعنی شیطان تمہیں دھوکا دیتا رہا, کیونکہ پیچھے پڑ چکے آپ. یعدہم ویمنیہم, وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے, ان کے دل کے اندر نت نئی خواہشات پیدا کرتا ہے, اور دنیا کی رونق اور زینت اور دنیا کی محبت میں ان کو مبتلا کرتا چلا جاتا ہے. اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو اس کے لیے بغیر محنت اور کوشش کے سبز باغ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں شارٹ کٹس بتاتا ہے, یہ چھوٹی سا یہ کام کر لو تو اس پر بھی تمہیں جنت مل جائے گی, اتنی زیادہ مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا, کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا, اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے, اور یہ بدترین انجام ہے. ہی مولاکم, وہی تمہاری دوست ہے, تمہارے لیے موضوع جگہ ہے, وہی اب تمہاری خبر گیری کرے گی, وہی تمہاری کیئر ٹیکر ہے, بس اسی میں اب تم رہو گے. وہ بئس المصیر, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے کہ کبھی جہنم کے لیے اصحاب کا لفظ آتا ہے اصحاب النار, کبھی آتا ہے مولا کا لفظ. اصحاب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی, دوست. تو دوست دوست کے ساتھ ہوتا ہے, جہنم بھی ان کی ساتھی بن جائے گی, یا وہ جہنم کے ساتھی اور دوست بن جائیں گے. اور کیا ہوگا کہ جہاں وہ اٹھیں گے وہ بھی ساتھ اٹھے گی آگ, اور جہاں چلیں گے وہ ساتھ جائے گی, جہاں بیٹھیں گے وہاں ساتھ ہوگی, سوئیں گے تو ساتھ ہوگی, جاگیں گے تو ساتھ ہوگی, کھائیں گے تو ساتھ ہوگی. نہیں, کسی وقت ان کا ساتھ چھوڑے گی نہیں. صاحب وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ رہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں اصحاب النار, کہ کسی پل چین ہے ہی نہیں, کسی وقت وہ پیچھا چھوڑے گی نہیں, ہر وقت پیچھے. کس قدر شدید عذاب. اور یہاں فرمایا کہ ہی مولاکم, اب وہ تمہاری سرپرست ہے, وہ تمہاری سرپرستی کرے گی, تمہارا خیال رکھے گی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا, ابھی بھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں, نرم پڑ جائیں, ان کے عمل بدل جائیں, اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں. کیونکہ جب دل پگھلتا ہے پھر انسان دین پر عمل کر سکتا ہے, جب تک دل نہیں پگھلتا انسان اللہ کے احکامات کے لیے جھکتا نہیں ہے. دل جھکتا ہے تو باقی اعضاء بھی جھکتے ہیں. دل نہ جھکے, دل میں سختی ہو تو پھر انسان کے لیے چھوٹا سا کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب اگر باڈی میں سٹیفنس ہو تو آپ کے لیے رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اٹھنا بیٹھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر دل میں سختی ہو تو کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی. تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے, اللہ رسول کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں, کیا ابھی ان کے اندر یہ کیفیت نہیں آئی کہ ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو؟ لذکر اللہ, اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل پگھل جائے اور آنکھیں بہہ پڑے اور ان کے عمل جو ہیں وہ بہترین ہو جائیں. وما نزل من الحق, اور جو حق اللہ نے اتارا ہے اس کو پوری طرح قبول کر لیں, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں. کن لوگوں کی طرح؟ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی, ان کے پاس بھی علم تھا, پھر ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی, یعنی انہوں نے اپنی کتاب پڑھی اور بہت دن تک اسے پھر چھوڑے رکھا, یا پھر پڑھتے بھی رہے اور سمجھا نہیں تو ان کے دل سخت ہو گئے. یہ آیت بہت سکیری ہے. ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں یا دن رات ہمارے قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہو گئے. اس میں بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. دن رات قرآن پڑھنے کے باوجود کچھ لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں, ان کے چہروں پہ سختی نظر آنے لگتی ہے, ان کے انداز میں سختی ہونے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں اب بہت نیک ہو گیا ہوں اور میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں. پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے, اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں, یعنی ان کا دین, ان کی دینداری بالکل بے حسی والی اور بے روح قسم کی ہے, اور اس وجہ سے ان پر کوئی نئی نصیحت اثر نہیں کرتی, کوئی بات ان کے دل میں نہیں اترتی. اس وجہ سے وہ نافرمان ہیں, ناشکرے ہیں.